أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی توحید خالص کی دلیل کو ایک نئے انداز سے بیان کیا کہ اللہ تعالی خود بھی اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے. اللہ تعالی نے خود اس بات کی گواہی بھی دی جس بات کی گواہی اس نے تمام مخلوقات سے لی اور جس بات کی گواہی تمام مخلوقات نے دی، اور خاص طور پہ عالم ارواح میں جب تمام روحیں جمع تھیں اس وقت بھی اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا ہر روح سے کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو وہ شہادت، وہ گواہی جو اللہ تعالی نے اپنی توحید پر لی تمام مخلوقات سے عموماً اور انسانوں سے خصوصاً، اس گواہی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے خود بھی اس بات کی گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالی کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کے اس لحاظ سے قریب ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہیں کہ جو بالکل معصوم ہیں کسی بھی قسم کی غلطی، کوتاہی، نافرمانی یا گناہ سے. ان کا ذکر اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے فوراً بعد کیا، اس لیے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، انسان، جنات، فرشتے اور دوسری قسم کی مخلوق، ان سب میں یہی وہ اکیلی اور اکلوتی مخلوق ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، جو بالکل پاک ہے، جس کی زندگی، جس کی غذا، جس کا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، سب کچھ صرف تسبیح الہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. کیونکہ خود ان کا یہ جملہ موجود ہے سورہ بقرہ کے شروع میں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور پھر انسانوں میں جو گروہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب گروہ ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ علماء ہیں. جس طرح صحیح حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کے ذکر کے فوراً بعد علم والوں کا ذکر کیا، جس سے پہلے نمبر پر مراد نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے وارث ہیں جو علماء ہیں. تو کہا یہ تین وہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اقدس اور فرشتے اور اہل علم، ان سب نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا واقعی کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قائما بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ وہ قائم ہے. اس نے اپنی مخلوق میں عدل اور انصاف کو قائم کیا اور اس کو پسند کیا. تو یہ قیوم والی صفت یہاں قائمہ کے لفظ سے بیان ہو رہی ہے، جو سورت کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو اس سورت کے بالکل شروع میں یہی مسئلہ توحید بیان ہوا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو وہی توحید خالص جو اس سورت کے شروع میں تھی، اسی کی طرف اس آیت میں جو آیت نمبر 18 ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. کہ وہ جو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تھا، وہ مسئلہ یہاں پہ مزید وضاحت سے بیان ہو رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس سورت میں آغاز میں ہم نے آیت نمبر 7 میں یہ بات پڑھی تھی کہ والراسخون فی العلم، آیت نمبر 7 میں بیان تھا ان لوگوں کا جو اپنے علم میں راسخ ہوتے ہیں، علم میں پختہ ہوتے ہیں. علماء اور اہل علم کی فضیلت جو وہاں بیان ہوئی تھی، وہی یہاں پر دوبارہ بیان ہو رہی ہے کہ علماء حق اور علماء ربانیین یہی وہ ہیں جن کا ذکر یہاں ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ. اور اس آیت کا جو اپنی پہلی آیات سے اور پہلے مضمون سے ربط ہے، اس میں پہلی چیز تو ہم نے یہ پڑھی کہ جو توحید خالص الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بیان ہوئی تھی، اسی کی مزید تفصیل یہاں آیت نمبر 18 میں بیان ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں آیت نمبر 7 میں والراسخون فی العلم کا ذکر تھا، اب یہاں پر ذکر ہے وَأُولُو العلم. اور تیسری چیز یہ کہ آغاز سورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب جو نازل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کتاب اس کا ذکر تھا، اور ساتھ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ چیز بھی وہاں موجود تھی کہ وانزل التوراۃ والانجیل. تو تورات اور انجیل اور قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور ان کتابوں کے نازل ہونے میں جو مددگار یا جو واسطہ یا جو وسیلہ یا جو سبب بنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ان کتابوں کے آسمان سے زمین پر نازل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو استعمال کیا. تو وحی لے کر آنے والی مخلوق فرشتے ہیں، تو ان فرشتوں نے اس کام کو اللہ کے حکم سے انجام دیا کہ فرشتے ہی وحی لے کر آتے تھے. تو وہاں پر جو تورات اور انجیل اور فرقان کے نزول کا ذکر تھا، وہ ان فرشتوں کا ذکر یہاں والملائکۃ کے لفظ میں یہاں آیت نمبر 18 میں موجود ہے. اور چوتھا ربط اس آیت کا پہلی آیات سے یہ ہے کہ شروع سورت میں تھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وہی صفت یہاں دوبارہ بیان ہوئی کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اور چھٹی جو ربط والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہی جملہ یہاں دوبارہ آیت نمبر 18 میں آیا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت نمبر 14 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالی 6 چیزوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں وہی حقیقی طور پہ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. تو یہی لوگ جو اگلی آیت میں جن کو اس نام سے پکارا گیا کہ یہ متقی ہیں، اور ان کی مزید اہم صفات کو جو تقریباً 6 ہی بنتی ہیں آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا تھا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو یہ جو دعا کرنا ہے یہ بیان ہوا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آیت نمبر 16 میں ان متقین کی اہم صفات میں سے ایک صفت کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اگلی آیت نمبر 17 میں ان متقین کی مزید اہم صفات کو بیان کیا گیا تھا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تقویٰ اور دعا اور صبر اور سچ بولنا اور مال خرچ کرنا، استغفار اور توبہ کرنا، یہ سارے کا سارا جن نیکیوں کو بیان کیا گیا یہ، اور خود جو تقویٰ ہے یہ سب کا سب، یہ حقیقت میں ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، پھل ہے اس کلمہ توحید کا جس کے ذریعے انسان گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب وہ یہ سب کچھ ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے اس کلمے کا جس کی شہادت دینے کے بعد ہی یہ انسان مسلمان اور مومن کہلایا جا سکتا ہے، اس لیے اب یہاں فرمایا کہ سنو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت اولو العلم قائما بالقسط. اللہ کی توحید پر گواہی اللہ تعالی کو خود اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی نے یہ گواہی اپنے لیے دی، شہادت الذات للذات، اپنی ذات کے لیے گواہی دینا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کو اللہ نے خود انجام دیا. اور یہ چیز ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں تو اپنی رسالت کی اور اپنی نبوت کی اور اپنی بندگی کی خود گواہی دیتے ہیں. جب وہ یہ کہتے تھے اور فرماتے تھے اور اپنے خطبوں میں پڑھتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جملے کو دہراتے ہیں. تو جس طریقے پہ اللہ تعالی اپنی توحید کی خود گواہی دیتا ہے یہ کہہ کر کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اسی طریقے پہ اور اس کا رسول اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا بھی گواہ ہوں اور میں اپنی رسالت کا بھی گواہ ہوں اور میں اپنے نبی ہونے کا بھی گواہ ہوں اور میں اپنی بندگی پر بھی اپنی گواہی کو پیش کرتا ہوں. تو جب فرمایا کرتے تھے کہ وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہی چیز نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نماز کی دعا جو قاعدے میں پڑھی جاتی ہے یہ وہ دعا ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھی اور صحابہ کو سکھائی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ فرماتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو امت کو یہ سکھایا، خود بھی گواہی دی اور پوری امت کو بھی گواہی دینے کی تلقین کی کہ تم بھی اس دعا کو پڑھو. اور پھر یہی چیز ہم دوسری دعاؤں میں دیکھتے ہیں، اذان میں بھی اللہ کی توحید کی گواہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اذان میں باقاعدہ یہ کلمہ موجود ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اسی طریقے پہ درود شریف پڑھتے ہوئے بھی یہ گواہی موجود ہے. اور یہ درود وہ ہے جو خود صاحب درود نے سکھایا، جب صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ پر کس طریقے پہ درود پڑھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اور امت کو سکھایا صحابہ کی معرفت اور صحابہ کے واسطے سے، قولو تو فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر درود و سلام کے اس صیغے اور اس درود کو خود پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. تو اپنے لیے گواہی دینا یہ اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے اس عمل کو پسند کیا اور اپنے رسول کے لیے اس گواہی کو جو اس کی ذات سے متعلق ہے توحید خالص کی، اور جو رسول کی ذات سے متعلق ہے نبوت اور رسالت اور بندگی کی، اس کو پسند کیا کہ نبی اپنی زبان سے بھی گواہی دے اور نبی کے امتی بھی گواہی دیں کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں اور یہ اللہ کے بندے بھی ہیں. تو یہ گواہی ہے، یہ نتیجہ ہے اور یہ فکر ہے، گویا کہ یہ بنیاد ہے عقیدہ توحید کی. اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان اور اسلام قبول نہیں ہے. اور یہی وہ اللہ تعالی کی گواہی ہے جو بڑی عظیم ہے اور جو قرآن میں مختلف آیات میں دوسرے انداز کے ساتھ بیان ہوئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں ہے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکہ یشہدون وکفا باللہ شہیدا. تو اس آیت میں بھی اللہ کی گواہی موجود، فرشتوں کی گواہی موجود اور اللہ تعالی کی گواہی پہ اہم دلیل موجود کہ اللہ سے زیادہ صحیح گواہی کس کی ہو سکتی ہے. اور یہی چیز سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ہے، قل ای شیئن اکبر شہادہ، بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے، قل اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد وانني بریء مما تشرکون. اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے جو گواہی دی ہے اس کے بارے میں ایک مفسر نے اس نقطے کو بیان کیا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالی یہ بات بھی اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید کی گواہی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر اے بندو تم اللہ تعالی کی توحید کی گواہی نہ دو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالی خود اپنی توحید کا گواہ ہے. تو جب وہ خود اپنی توحید کی گواہی کو بیان کر رہا ہے تو مخلوق کی گواہی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ گواہی تمہارے کام آئے گی، یہ وہ گواہی ہے جس گواہی کی وجہ سے کوئی بھی شخص کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، خواہ وہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور وہاں برس ہا برس رہے، سینکڑوں سال بھی وہاں گزار دے، تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. یہی تو وہ گواہی ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سے بچانے والی ہے، اور یہی وہ گواہی ہے جس کی بنا پر اگر مرتے ہوئے صدق دل سے، یقین کامل سے، زبان سے یہ گواہی ادا ہو گئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور اس میں بشارت ہے اس شخص کے جنتی ہونے کی، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان کے مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ اس کی زبان سے نکلنے والا یہ گواہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی، تو وہ جنتی ہیں۔ تو یہی تو وہ گواہی ہے جس پر کسی بھی انسان کی نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے۔ تو اس میں مخلوق کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنے ذکر کے بعد اس لیے بیان کیا اہل علم کے ذکر سے پہلے کہ فرشتے مقدس مخلوق ہیں اور معصوم مخلوق ہیں، اور یہ بھی انسانوں کو بتانے کے لیے کہ فرشتوں کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اس گواہی کے بارے میں، وہ محض علمی اور نظری نہیں ہے، بلکہ فرشتے خود تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے تو خود اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی گواہی دوسروں کی گواہی سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی گواہی یہ علمی گواہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلیات کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو یہ گواہی بھی گواہی ہے، لیکن وہ گواہی جو کسی چیز کو خود دیکھ کر دی جاتی ہے وہ فرشتوں کے ہاں موجود ہے، اس لیے فرشتوں کے ذکر کو اہل علم کے ذکر پر مقدم کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وَأُولُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ارشاد فرمایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں امام طبرانی کی معجم کبیر کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ مشہور تابعی اعمش کو ایک شخص نے سنا کہ وہ رات کو تہجد میں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی یہ جو اعمش ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ وانا اشہد بما شہد اللہ بہ واستودع اللہ هذه الشہادت وهي لي عند اللہ وديعا، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں جو گواہی اللہ نے دی ہے، اور میں اپنی اس گواہی کو اللہ کے پاس اپنے لیے ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ پڑھ کر قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا اور میرے پاس اپنا یہ عہد چھوڑا، تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہوں، اس لیے میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ عبدی عاہد الی وانا احق من وفا بالعہد ادخلوا عبد الجنہ، اس بندے نے یہ کہا تھا دنیا میں جب یہ آیت پڑی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں اپنے اس وعدے کو یعنی میں اپنی اس گواہی کو آپ کے ہاں اپنے لیے ذخیرہ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے کام آئے، تو وہ چیز آج اس کے کام آئی، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اس کے بھیجے ہوئے اس ذخیرے کے مطابق اور اس کے اس عہد کے مطابق اس کی مغفرت کر دی، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو آغاز سورت میں آل عمران کو شروع کرتے ہوئے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس سورت میں اللہ تعالی کی توحید کے جتنے دلائل ہیں وہ غلط قسم کے عقائد رکھنے والوں پر رد ہیں، جن میں خصوصاً اہل کتاب شامل ہیں، یہود اور نصارہ، اور پھر ان میں خاص طور پر نصارہ. اور ہم نے اس سورت کے خلاصے میں اور ربط میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ سورہ بقرہ میں بھی دونوں پر رد ہے، اہل کتاب پر، لیکن سورہ بقرہ میں خاص طور پہ یہود پہ زیادہ رد ہے، اور ان کے عقائد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہیں. جبکہ سورہ آل عمران میں رد تو دونوں پر ہے، اور دونوں کے بارے میں دلائل سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں کے عقیدے غلط ہیں، لیکن خاص طور پہ نصارہ کے بارے میں سورہ آل عمران میں خوب وافر مقدار میں تفصیل سے یہ مضامین ہمیں آیات میں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ شروع میں کہا گیا اس کی مزید تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے. کیونکہ نصارہ کا عقیدہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں غلط ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا جو گواہ ہے وہ سب سے پہلے خود اللہ ہے، اور اس کے بعد فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے بعد نبی ہیں. اب فرشتوں کے بارے میں بھی چونکہ بعض قوموں میں یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ قرآن نے مختلف مقامات پر اس چیز کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد اور دوسرے دنیاوی رشتوں سے پاک ہیں. تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی عقیدے گھڑ لیے تھے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ تھا مریم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تو اس عقیدے پر رد ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی تو خود عیسیٰ نے دی، اور عیسیٰ جب تک اس زمین پر لوگوں کے درمیان رہے وہ تو اللہ کی توحید کی گواہی اور دعوت دیتے رہے، اور یہی چیز مریم نے بیان کی، انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا. تو یہ جو شرک ہے ذات و صفات کا تمہارے ہاں جو موجود ہے، اس سے عیسیٰ بھی بری ہیں، اس سے مریم بھی بری ہیں، یہ تمہارے اپنے ذہنوں نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری ہے، اس لیے یہاں پر اس توحید کو بیان کیا. اور پھر اس آیت کے آخری ٹکڑے میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا الہ الا ہو، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو پہلے حصے میں جب یہ کہا گیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائما بالقسط، تو یہ ترغیب والا انداز ہے، دعوت والا انداز ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہر اس انسان کو کہ جس کے ہاں اللہ کی ذات اور صفات اور توحید کے بارے میں غلط قسم کا عقیدہ ہو کہ دیکھو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور یہ گواہی خود اللہ بھی دے رہا ہے، فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور نبیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، نبیوں کے جو وارث ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انصاف اور عدل پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات عدل اور انصاف پر قائم ہے، اور اسی نے عدل اور انصاف کو قائم کیا ہے. یہ انداز ترغیبی انداز ہے، سمجھانے والا انداز ہے. اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان دلائل کے باوجود اور اس انداز کو اگر کوئی نہیں سمجھتا، اور وہ اس کے باوجود کفر کو نہیں چھوڑتا، شرک کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، مخلوق کو پکارتا ہے، مخلوق کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے، مخلوق کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ غوث ہے، وہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کارساز ہے، دستگیر ہے، حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، غیب کی خبریں وہ جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اولاد دیتا ہے، اور وہ ذلت و عزت کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، سوالات اور دعائیں سنی جاتی ہیں. اور اگر اس قسم کے عقیدے کسی غیر کے ساتھ قائم ہیں تو کہا کہ تمہیں پھر یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ ساری کی ساری باتیں ان کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. تم جن کو پکارتے ہو، یہ نبی ہوں، یا ولی ہوں، یا شہید ہوں، یا بزرگ ہوں، یا اولیاء ہوں، یا اتقیاء ہوں، یا صالحین ہوں، یہ لوگ خود زندگی میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو انہی کی بات اگر تم نے ماننی ہے تو ان کے طریقے پہ چلو۔ ان کا طریقہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہر بات میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی دہائی نہیں دیتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے نعرے نہیں لگتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی کبریائی کو بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو کیوں پکارنا شروع کر دیا؟ یہ مخلوق جو زندگی میں کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، انسان ہو، جنات ہو، اور بڑی طاقتیں ہوں، چھوٹی طاقتیں ہوں، مال ہو، اقتدار ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، شخص ہو، شخصیت ہو، جماعت ہو، گروہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ذرہ برابر کسی کے لیے نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہی بات تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ کو سکھائی، عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ یا غلام، اے میرے بچے، اے میرے بھائی، سن توجہ سے۔ تو اس حدیث میں جو امام الترمذی کی سنن میں ہے اور امام احمد کی مسند میں ہے، آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا کتبہ اللہ لک۔ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ ساری مخلوق مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کی طرف سے تجھے نفع فائدہ پہنچانے کا فیصلہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے پہ لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تو پھر تجھے تکلیف پہنچے گی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جن قلموں نے تقدیر لکھی وہ قلم اٹھا لیے گئے، جن کاغذوں پہ تقدیر تمہاری لکھی گئی تھی وہ جو چیز لکھی گئی سیاہی ان کی خشک ہو گئی۔ اب کوئی تقدیر نہیں بنا سکتا کسی کی، اب کوئی کسی کی تقدیر نہیں بنا سکتا، کسی کی کشتی پار کوئی نہیں لگا سکتا اور نہ کسی کی کشتی بیچ منجھار کے کوئی ڈبو سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ عام میں، نہ خاص میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں یہی بات سمجھائی کہ لوگوں سمجھو، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ پتا جو کسی درخت سے گرتا ہے اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، زمین کے اندھیروں میں گندم کا دانا یا دوسرا دانا جو تم بوتے ہو، زمین کے اندھیروں میں اس دانے کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ چیزیں جو گیلی ہو جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، سب کا علم اس کے پاس ہے۔ اندھیری رات ہو اور کالے پتھر پہ کالی سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہو، اس کی حرکت بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور تمہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تم کسی کی مشکل کیا حل کرو گے؟ تم کسی کے مسائل کیا سنو گے؟ یہ طاقت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، اور اس سے براہ راست مانگو، وسیلوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، واسطوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اسی کو مانگتا، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو پکارتا ہے اور اسی کا نام لیتا ہے، کسی اور کو بیچ میں نہیں لاتا۔ وہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ وہ خود یہ تم سے کہتا ہے، قرآن پاک میں یہ کہتا ہے، اللہ کے بندو تم پھر بھی نہیں سمجھتے، قبروں پہ جاتے ہو اور مزاروں پہ جاتے ہو اور تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتے ہو، اور کبھی کس کے پاس جاتے ہو، کبھی کہاں کے پھیرے اور کبھی کہاں کے چکر اور کبھی کہاں کا سفر، یہ کس لیے؟ اپنی اپنی اس انسانیت کو اور اپنے اس سجدے جس جبین کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہو, اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ چہرہ اور وہ ماتھا اس کے سامنے جھکتا ہے یہ مخلوق کے سامنے جھکے. پھر تم کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو, کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ, اس ایک سے مانگو گے وہ سب سے تمہیں بے پرواہ کر دے گا, اس کو اگر چھوڑو گے ہر ایک کے دروازے کے بھکاری بن جاؤ گے. اور یہ ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہر در پہ جاتے ہیں. تو یہ توحید یہاں اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور یہ فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں اور نبی بھی اس کے گواہ ہیں. تم آخر کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو, تم جو اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک کرتے ہو, مریم کا اللہ سے رشتہ جوڑتے ہو, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو, عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو, موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو اللہ کا رشتہ دار بناتے ہو, تو آخر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا کسی نبی نے ایسا کہا ہے؟ کیا کسی نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کی تعلیم دی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے ان غلط قسم کے عقیدوں کو چھوڑ کر اللہ کو مانو, اور یہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے اگر وہ نبی ہیں تو وہ اللہ کے نبی بھی تھے, اللہ کے بندے بھی تھے, اللہ کے محتاج تھے, اور مخلوق ساری اللہ کی محتاج ہے. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد میں یہی بات سمجھائی گئی, اللہ الصمد, مخلوق ساری اللہ کی محتاج, اللہ سب سے بے نیاز. تو مخلوق میں سب شامل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, مریم اللہ سے دعا کرتی ہے, زکریہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, ابراہیم اولاد اللہ سے مانگتے ہیں, اور جتنے نبی ہیں, آپ قرآن پڑھیں, قرآن آپ کو بتائے گا کہ سب نبیوں نے اللہ کو پکارا, اللہ کی توحید کی گواہی دی. یہی وہ گواہی ہے جو جہنم سے آپ کو چھٹکارا دلائے گی. اور اگر زندگی میں شرک ہے, اللہ کی ذات و صفات میں شرک کیا ہے, تو پھر شرک وہ بدترین جرم ہے کہ اگر اس کی توبہ نہ کی گئی اور شرک کی حالت میں کوئی شخص مر گیا, من مات وہو یشرک باللہ, صحیح بخاری میں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ شرک کر رہا تھا, شرک سے اس نے توبہ نہیں کی تھی, وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے یہ گواہی اللہ نے خود دی, فرشتوں نے دی, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دی. آیت نمبر 18 کا جو پہلا حصہ ہے یہ ترغیبی انداز ہے کہ دیکھو اس بات کو مان لو, دلیل کے ساتھ تمہیں سمجھا دیا گیا, اللہ کی توحید کا اقرار کرو اپنی زبان سے بھی اور دل بھی اس کی تصدیق کرے, تمہارا عمل بھی یہ بتائے کہ واقعی تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالی کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا کہ وہ عزیز ہے, زبردست ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب یہ دوسرا انداز ہے کہ جو ترغیبی بات نہیں مانتے, کہا کہ پھر سن لو اللہ تعالی زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے. اگر اس نے تمہیں موقع پہ سزا نہیں دی اور تمہیں اس نے مہلت دی ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے کہ تمہیں پھر موقع مل رہا ہے کہ توبہ کر لو اور اپنے اس غلط عقیدے کو چھوڑ دو. پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر آخر میں بہرحال اس کی پکڑ میں تم آ جاؤ گے, اور جو اس کی پکڑ میں آ جائے اس کو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب جب یہ توحید کو بیان کیا کہ اس توحید پر, اس اللہ تعالی کی توحید پر خود اللہ تعالی بھی گواہ ہے, فرشتے بھی گواہ ہیں, اور نبی اور نبیوں کے وارث بھی گواہ ہیں, تو اب جو لوگ اس توحید کا اقرار کر لیں ان کی زندگی کے لیے ایک دستور ایسا ہونا چاہیے, ایک منہج ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ دنیا کی زندگی گزار سکیں. تو فرمایا کہ دیکھو جب تم نے توحید کا اقرار کر لیا تو اب ہم تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور دیتے ہیں، قانون دیتے ہیں، منہج دیتے ہیں، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. اور یہ دستور ان لوگوں کے لیے ہے جو شہد اللہ انہ لا الہ الا پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ دستور ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام یہ دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا. اور اللہ تعالی کے ہاں دین اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بے شک دین اللہ تعالی کے ہاں صرف اسلام ہے. اور ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم. بغیا بینهم، بغاوت کرتے ہوئے آپس میں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ تعالی کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ آیت جو ہے اس میں منہج کو بیان کیا گیا کہ منہج طریقہ زندگی وہ اسلام ہے. اس سے قبل ہم نے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 52 اور 53 میں یہ چیز بتائی تھی کہ جہاں پر اللہ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، وہاں پر یہ چیز بتائی گئی تھی کہ دین، ملت، مذہب اور شریعت، کہ شریعت کی تعریف کیا ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں، اور ملت کیا ہے، اور دین کیا ہے. تو دین میں اصل میں بنیادی عقائد سے بحث ہوتی ہے. بنیادی عقائد یہ دین کا اصل مرجع اور اصل دین کی روح ہے. اور پھر جب احکامات اور مسائل وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے اسی دین میں تو پھر اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور اس کو ملت بھی کہتے ہیں. جہاں تک دین کا تعلق ہے تو دین میں وہ بنیادی چیزیں ہیں جو تمام نبیوں نے ان کی دعوت دی ہے، جو تمام نبیوں کے ہاں ایک تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبیوں کی رسالت اور عقیدہ یوم آخرت اور دوسرے اہم عقائد، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ سب نبیوں نے ان بنیادی چیزوں کی، تمام انبیاء نے دعوت دی. تو اسی لیے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک سب نے دین اسلام ہی کی دعوت دی.